بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو آج ہم نے شعبان اور رمضان کے حوالے سے جو گفتگو تھی ہماری انشاءاللہ 7-8 دروس پر مبنی, تو آج ہم اس کی آخری سیڑھی پر ہیں. آخری سیڑھی میں کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگلی دفعہ سے پھر ارادہ ہے کہ ہم اسی اپنے فارمیٹ پہ واپس آ جائیں گے جو ہمارا 2 دروس کا تھا, اور اگلی دفعہ ہمارے جو اگلے جمعے کو انشاءاللہ جو ہماری گفتگو ہوگی, اب یہ نہیں پتہ کہ اسی طریقے سے لائیو براڈ کاسٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, لیکن اس میں پھر انشاءاللہ حسین بھائی کے گھر میں, کہ ایک گفتگو ہماری رہ گئی تھی کنکلوڈنگ ہدایت و ولایت کے حوالے سے, تو انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے. پھر اپنا جو تزکیہ نفس والا سلسلہ جو ہمارا یہاں پہ چل رہا تھا اس کو دوبارہ سے ٹیک اپ کریں گے انشاءاللہ العزیز. تو آج کی حد تک ہمیں کیا بات کرنا ہے, پچھلے 7-8 لیکچرز میں جو شعبان اور رمضان میں ہم نے کیے تو اس میں ہم نے کئی موضوعات کو زیر بحث لائے. 2 لیکچرز میں دعاؤں کی بھی تفسیر کرنے کی کوشش کی بہت مختصراً. اچھا, مختصراً اس اعتبار سے کہ دعاؤں کے یا قرآن کریم کے کلمات کی معنویت اور گہرائی ہی اتنی ہوتی ہے کہ آپ اگر 2-4 فقروں کو لیں تب بھی اس کی تشریح بیان کرنے میں بھی گھنٹہ آرام سے گزر جاتا ہے. تو اس حوالے سے بھی ہم نے بات کی. سورہ فاطر کی آیتوں کے عنوان سے شروع میں میں نے بہت اہم نکات آپ کے سامنے رکھے تھے, ان کی اہمیت پر بالکل بھی اس کو کم نہ سمجھیے گا. خاص طور سے وہ جو آیت نمبر 10 تھی کہ من کان یرید العزت فان العزت للہ جمیعا, انتہائی اہم رکن ہے ہماری زندگیوں کا, ہماری ایمانی زندگی کا, کیونکہ انسان الٹیمیٹلی تمام انسان یا اللہ کی عزت کے سائے میں آ جاتے ہیں یا عزت خدا کے مقابلے میں آ جاتے ہیں یا اس سے دور ہو جاتے ہیں, اور ان کے اپنے بڑے اسپیسیفک کانسیکوینسز ہیں جو میں نے وہاں آپ کو عرض کرنے کی کوشش کی تھی. اچھا, آج کے دن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو کچھ گفتگو تھی لاسٹ ٹائم, ہم نے نہج البلاغہ پہ کلمات قصار میں سے 147 جو امام علی علیہ السلام کا مکالمہ ہے جناب کمیل کے ساتھ, اس پر بات کی تھی. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہماری پچھلی 2 گفتگوؤں کے حوالے سے جو کچھ لوز اینڈز رہ گئے ہیں ان کو میں ٹائی اپ کر لوں. یعنی لوز اینڈز کس طریقے سے رہ گئے ہیں کہ پچھلا جو ہم نے جناب کمیل کے حوالے سے بات کی تھی اس میں بنیادی جو ایمفیسس تھا مولانا امیر المومنین علیہ السلام کا وہ علم اور معرفت پہ تھا. تو اگر آپ غور کریں کہ وہاں پر جو کچھ بھی گفتگو ہوئی تھی اس میں آپ نے علم اور معرفت کو ہی انسانوں کی کیٹیگرائزیشن کا بھی وسیلہ بنایا ہے, اور علم اور معرفت کی بنیاد پر ہی, مطلب جو الٹیمیٹ درجہ ہے انسانوں کا کہ جو وہ حاصل کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں, اگر آپ یاد کریں کہ اس میں بھی ایک جملہ کیا تھا, حجم بہم العلم علی حقیقت بصیرت, یعنی ان لوگوں پر علم ہجوم کرتا ہے حقیقت بصیرت کی بنا پر, کہ ان کے اندر بصیرت کی حقیقت روک کا نور روشن ہے اور علم جو ہے خدا کی بارگاہ میں. تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ اوت العلم ہیں, یعنی ایک علم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں کاسبان علم, یعنی علم حاصل کرنے والے, کسب کرنے والے, ایکوائر کرنے والے, اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں خدا کی طرف سے علم عطا ہوتا ہے, اوت العلم. اور اگر آپ اوت العلم کی قرآن کریم میں فضیلتیں دیکھیں نا تو آپ حیران ہو جائیں. والذین اوت العلم درجات, جن لوگوں کو علم عطا کیا گیا ہے وہ خود درجات ہیں. یعنی جیسے اہل بیت علیہم السلام ہیں جو سابقون ہیں, مقربون ہیں, اللہ کی جانب سے حاملان علم ہیں, یہ ہستیاں بذات خود بہشت کے درجات کو ڈیفائن کرتی ہیں. نہ کہ کوئی ایسی بہشت ہے کہ جس میں یہ جاتے ہیں، بلکہ یہ خود بہشت کو ڈیفائن کرتے ہیں، بہشت کی حقیقت ان سے سمجھ میں آتی ہے. تو بہرحال یعنی کہ اس میں کیونکہ علم اور معرفت کو بنیاد بناتے ہوئے امام علی علیہ السلام نے گفتگو فرمائی تھی، تو پہلا سوال جو ہمارے ذہنوں میں اٹھتا ہے اور جو میرے خیال میں تشنہ رہ گیا ہے کہ علم و معرفت یعنی کیا، کس قسم کی علم، کون سی معرفت. پھر دوسری جو بات تھی اسی حدیث میں وہ یہ تھی کہ آپ نے علم اور مال کا کمپیریزن کیا تھا کہ علم اور علم کو مال پر کیا فضیلت حاصل ہے، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو سیکنڈ پارٹ تھا اس کا. تو اس میں بھی ایک چیز کو کلیریفائی کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ کیا مال جو ہے وہ آل ٹوگیدر ایول ہے، کیا مال جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جس سے ہمیں اپنا دامن جھاڑ کے اٹھ کھڑے ہونا چاہیے، یا اس کے اندر بھی کوئی خیر کے پہلو ہیں، اور اگر خیر کے پہلو ہیں تو کیا ہیں اور کس طریقے سے حاصل کیے جا سکتے ہیں. یہ ایک بات ذہن میں آ رہی تھی. اور تیسرا ایک جو اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا، اور وہ ہمارے اجتماعی ترقی کے لیے بہت اہم ہے، وہ بات کہ اہل بیت علیہم السلام کی تربیت گداگروں کی کو پروان نہیں چڑھاتی ہے، کہ اہل بیت علیہم السلام کا جو پیغام ہے وہ یہ نہیں ہے کہ تم اپنے کردار کو گھٹیا رکھو اور آ کے ہر وقت ہم سے مانگتے رہو اور ہم تمہاری پرابلم سالو کرتے رہیں گے دنیا میں بھی اور قبر میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ اہل بیت کا پیغام ہرگز ہرگز نہیں ہے. کیونکہ یعنی اس جملے کو میں بہت معذرت اور ادب کے ساتھ بیان کرنے پر اس لیے مجبور ہوں کہ یہ عجیب ایک بدقسمتی ہے کہ اس قسم کی سوچ ہمارے اندر گھسی ہوئی ہے کہ ہمیں اس بات پر محنت کرنے کی کوئی خاص فکر نہیں ہے کہ مجھے اپنا معیار بلند کرنا ہے، مجھے اپنے آپ کو ایک خدائی الہی انسان بنانا ہے، مجھے خود اہل بیت کے کردار سے نزدیک ہونا ہے، اس بات کی ہمیں کوئی خاص فکر نہیں ہے. ہم نے اہل بیت کو مان لیا ہے، انہیں اپنا امام قرار دے دیا، ان کی ولایت میں آ گئے، اب سارے معاملات صحیح. اب ہم ہر وقت کیا کریں گے، ہر وقت ہم ان کو اپنی چٹھیاں بھیجتے رہیں گے، درخواستیں بھیجتے رہیں گے، آج مجھے یہ چاہیے، آج میرا یہ مسئلہ ہے، آج میری یہ پرابلم ہے. تو وہ دنیا میں بھی میری ساری پرابلم سالو کرتے رہیں گے، اور جب میں قبر میں جاؤں گا تو وہاں بھی وہ منکر نکیر اگر سوال کرنے آئیں گے تو ان کو بھی وہاں آ کے بھگا دیں گے کہ تم نے جرت کیسے کی ہمارے آدمی سے بات کرنے کی، اور آخرت میں بھی ہر چیز سے بچا لیں گے. تو اس کو بھی میں تھوڑا سا اور کلیریفائی کرنا چاہوں گا انشاءاللہ، کہ جو اس کا آلٹرنیٹ آرگیومنٹ میں نے آپ کو دیا تھا اور آیت اللہ جوادی عاملی کے حوالے سے سنایا تھا، تبریزی عالم کی گفتگو، کہ انہوں نے کہا تھا کہ مکتب اہل بیت گدا پرور نہیں ہے، مکتب اہل بیت اس طریقے سے کشکول لے کے گھومنے کو پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ مکتب اہل بیت یہ ہے کہ اپنے معیار کو بلند کرو، اور بحکم خدا اہل بیت علیہ السلام خود تمہارے پاس آ کر تمہاری پرابلم کو سالو کر دیں گے، اگر وہ سالو کرنے والی، ورنہ بہت ساری پرابلمز ایسی ہوتی ہیں دنیا میں جنہیں خدا نہیں پسند کرتا کہ سالو ہوں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. کئی پرابلمز ایسی بھی ہوتی ہیں مومنین کے ساتھ کہ خدا نہیں پسند کرتا کہ سالو ہو. کیوں نہیں پسند کرتا کہ سالو ہو؟ اس لیے کہ ان مسائل میں پڑھ کے ہو سکتا ہے مومن کے درجات بلند ہو رہے ہوں، اس کے گناہ کم ہو رہے ہوں، اس کے آخرت کے اندر کوئی برے مسائل ہیں وہ سالو ہو رہے ہوں، تو یہ تمام باتیں بھی ہوتی ہیں. تو ان چیزوں کو، اور اگر آخر میں وقت بچا تو میں انشاءاللہ قرآن کریم کی ایک دو آیتوں کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے کنکلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہمارا رمضان کا ٹیک اوے ان اے سینس کیا ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے انشاءاللہ. تو پہلی بات یہ کہ علم و معرفت، ٹھیک ہے، تو علم و معرفت اس پر انشاءاللہ ہمیں تفصیلی گفتگو کرنا بھی ہے اپنے تزکیہ نفس کی اس میں، کیونکہ چہل حدیث میں ہمارے پاس دو حدیثیں ایسی ہیں جو خاص طور سے علم پر ہیں، علم کی بنا پر ہیں، انہیں علم کے حوالے سے. تو میں آپ کو خالی وہ حدیث سنا دیتا ہوں جس سے کہ ایک حدیث آپ لوگوں کو یاد ہی ہوگی جس کو ہم نے بہت دفعہ ذکر بھی کیا, کہ جس سے ایک بات سمجھ میں آ جائے کہ علم کیا ہے جس کی خدا کی نظر میں قدر و قیمت ہے. کیونکہ وہاں پر امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تین قسم کے افراد جو ہیں, انسان تین گروپس میں تقسیم ہیں, ایک عالم ربانی ہے, دوسرا وہ متعلم یعنی علم طلب کرنے والا جو نجات کے رستے پر ہے. یہ خاص بات ہے, ہر علم طلب کرنے والا نجات کے رستے پہ نہیں ہوتا, وہ علم طلب کرنے والا وہ متعلم جو نجات کے رستے پر ہے, اور تیسرے حمج رعا. حمج رعا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ وہ لوگ جو بے وقت ہیں, لائک گاربیج, ٹھیک ہے. اور گاربیج کی علامت کیا آپ نے بتائیے؟ اب دیکھیں یہاں پر آپ اس جملے پہ غور کریں, میں تھوڑا سا اس پر بھی, یہ اعجاز بھائی نے سوال کیا تھا کہ اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیجیے گا کہ یہ حمج رعا والا کیا مسئلہ ہے, یعنی یہ کون لوگ ہیں جو گاربیج آف ہیومینٹی ہیں. تو اس میں اگر آپ اس حدیث میں غور کریں تو دو نشانیاں تو آپ نے خود ہی بیان کر دی ہیں. ایک نشانی آپ نے بیان فرمائی ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جہاں کسی نے چیخ کے پکارا آواز دی, ٹھیک ہے, یعنی کہ کسی نے بھی کوئی اپنی صدا بلند کی, کوئی بیچنے وہ لگ گیا اس کے پیچھے, ہر بلند پکار کرنے والے کی پکار پہ. یعنی آپ جیسے دیکھتے ہیں نا, یار بڑا اچھا ڈرامہ آ گیا, بڑی اچھی فلم لگ گئی, بڑا اچھی برانڈ مارکیٹ میں آ گیا, یہ سب وہ لوگ ہیں. یہ وہی ہے جس نے ایک پکار بلند کی بغیر سوچے سمجھے کہ کیا ہے, جہاں اس میں تھوڑا سا گلیمر چمک کشش دکھی اس کے پیچھے وہ لیا. اور دوسری نشانی آپ نے کیا بیان فرمائی تھی؟ کہ ان میں خود کوئی استقامت نہیں ہے, جدھر ہوا کا رخ چلتا ہے ادھر ہی مڑ جاتے ہیں. یعنی اسی حوالے سے کوڑے کرکٹ کی مثال اور زیادہ صحیح سامنے آتی, کہ کوڑے کرکٹ کی کیا مثال ہے, یہی ہے نا, کہ جدھر ہوا آتی ہے اس کو اڑا کے ادھر ہی لے جاتی ہے. یہاں پر آپ ایک بات پہ غور کریں کہ امام علیہ السلام کی نظر میں ہماری اپنی کوالٹی کا بہتر ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے. آپ سوچیں اس بات کو. یعنی یہ تمام کی تمام باتیں جو آپ کی فرمائشات ہیں کس پوائنٹ پہ کنورٹ کر رہی ہیں؟ گاربیج آف ہیومینٹی کون لوگ ہیں جن کے اپنے ظرف میں کوئی وزن نہیں ہے, جن کے اپنے اندر جو ہے نا کوئی استقامت نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. کہ ایک ہم ابھی ہمارے مطلب بہت اچھے فلسفی ہیں ایران میں, یہ ڈاکٹر ابراہیم دینانی تہران یونیورسٹی میں آئی تھنک پروفیسر ہیں, اسلامک علامہ طباطبائی کے شاگردوں میں سے ہیں, لیکن وہ یونیورسٹی اس کے وہ ہیں ٹیچر ہیں. تو ایک بڑا اچھا جملہ میں نے ان کا پڑھا ابھی حال میں, کہ انہوں نے کہا کہ انسان کا یہ کریڈٹ نہیں ہے کہ وہ پوری زندگی یہ کہتا رہے کہ انہوں نے فرمایا اور یہ ان کا قول ہے. ایک وقت ایسا آنا چاہیے کہ جب آپ کی گفتگو میں دوسرے کا فرمایا ہوا کم ہو اور آپ کی تحقیق اور آپ کے غور و فکر والی باتوں کا عنصر زیادہ ہو. کہ آپ اس مقام پر کب آؤ گے کہ میں نے سمجھا, میں نے غور کیا, میں نے تحقیق کی, میں دقت کر کے اس نتیجے پہ پہنچا, آپ اس جگہ پہ کب آؤ گے؟ مرنے کے بعد. اور پوری زندگی جو ہے آپ ایک ڈھول کی طرح رہیں گے اپنی زندگی, کہ جو خالی کہ اس کے ڈرم پر جو اسٹک پڑتی ہے, صدا پڑتی ہے, اسی کو آواز کو وہ ایکو کر رہا ہوتا ہے. آپ پوری زندگی ایسے ہی رہیں گے کیا؟ آپ کے اپنے اندر کوئی وزن نہیں پیدا ہوگا زندگی میں کبھی بھی, آپ کی اپنی کوئی کوالٹی ڈیولپ نہیں ہوگی. تو یہ جو امام علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں اس کے اندر یہ پیغام پوشیدہ ہے کہ گاربیج آف ہیومینٹی نے سب سے بیکار فضول لوگ وہ ہیں کہ جن کی کوئی رائے نہیں ہے, جن کی کوئی سمجھ نہیں ہے, جن کی حقیقت و سچائی کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں ہے, جس نے ایک پرزور آواز بلند کی اس کے پیچھے لگ گئے, جدھر ہوا کا رخ آیا ادھر چل پڑے. درست. پھر اس کے بعد جو دوسری بات آ رہی ہے کہ علم ہر عالم نہیں, عالم ربانی, نمبر ون عالم ربانی ہے. اور عالم ربانی کون ہوتا ہے؟ جو رب کے لیے علم حاصل کرے اور اس کا علم اسے رب کی طرف لے جائے. ٹھیک ہے, عالم ربانی کی یہ کوالٹیز ہیں کہ وہ علم حاصل کرے رب کی خاطر, اس کے بعد اس کا حاصل کیا ہوا علم اسے رب کی راہ میں بلند کرے, اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ رب کی طرف دوسرے انسانوں کو اپنے علم سے بلائے. یہ عالم ربانی ہے کہ جس کا اس علم کے رستے پر چلنا بھی رب کے لیے ہو, علم کا نتیجہ بھی رب کی طرف بلند ہونا ہو, اور جب وہ عالم ہو جائے تو پھر لوگوں کو, انسانوں کو اپنے اس علم کے ذریعے سے رب کی طرف بلائے. تو وہ متعلم, وہ طالب علم جو سبیل نجات پر ہے, وہ کون ہوگا؟ جو عالم ربانی کا شاگرد ہوگا. یعنی ہر علم سیکھنے والا سبیل نجات پہ نہیں ہوتا ہے, بلکہ جو اپنے علم کو عالم ربانی سے حاصل کرتا ہو. اور اس میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ عالم ربانی کا مطلب اسپیسیفکلی جو ہے وہ کوئی امامہ, ابا, قبا, جبا, یہ سب نہیں ہوتا ہے, بلکہ عالم ربانی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک انسان خدائی الہی انسان ہو. اور بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس نارمل, ہماری جو فارمل کیٹیگری ہے علماء کی, اس سے ہٹ کر ہوتے ہیں, اور ان کی بہت بہت ہائی کوالٹی اور معیار ہوتا ہے خدا کی بارگاہ. ٹھیک ہے, تو یہ بات واضح ہو گئی. تو جو دو حدیثیں میں پڑھنا چاہ رہا تھا, ایک حدیث وہ ہے کہ جو یہ بتاتی ہے کہ علم کیا ہے جو خدا کی نظر میں قدر و قیمت رکھتا ہے, اور دوسری حدیث یہ بتاتی ہے کہ جو عالم ہوتا ہے اس کا کردار کیسا ہوتا ہے, تاکہ تم اس کو پہچان سکو کہ یہ عالم ربانی ہے یا نہیں ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ حافظان قرآن ہیں, حدیث کی کتابیں ان کو حفظ ہیں, وہ صبح سے شام تک بیٹھ کے قال اللہ اور قال رسول اللہ پہ بات کر سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ عالم ربانی نہیں ہے. تو عالم ربانی یا اس وہ طالب علم بننے کے لیے کہ جو سبیل نجات پر ہے, دو باتیں ضروری ہیں. پہلا یہ کہ وہ علم جو خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہے, اور جو خدا کی بارگاہ میں انسان کی قدر و قیمت بڑھاتا ہے, اور نمبر ٹو اس علم کے نتیجے میں پیدا ہونے والا کردار. تو وہ دو روایتیں میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ایک روایت تو یہی ہے جو امام کاظم علیہ السلام سے ہے کہ رسول خدا جب مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے, وہ کچھ پڑھ رہا ہے کسی کتاب سے یا ویسے بیان کر رہا ہے, اور لوگ اصحاب پیغمبر اس کے گرد جمگھٹا لگا کے بیٹھے ہوئے. تو جب رسول خدا کو آتے ہوئے دیکھا تو لوگ اس کے پاس سے اٹھ کے آپ کے پاس آنا شروع ہوئے, پورے پھر بھی نہیں آئے, انہیں اٹھ کے آنا شروع ہوئے. تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے جس سے تم بڑے انہماک سے جس کی باتیں سن رہے ہو بیٹھے ہوئے؟ تو انہوں نے بڑے ادب سے جواب دیا کہ یہ علامہ ہے. ٹھیک ہے, علامہ میں کیا مطلب ہوتا ہے؟ علامہ یعنی اس کا علم اتنا زیادہ ہے کہ اس کی حدوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا, یہ علامہ کا مطلب ہوتا ہے. تا جو ہے علامہ میں, یہ تا مبالغہ ہے. ٹھیک ہے, تو پیغمبر اکرم نے پوچھا مل علامہ, یعنی کریکٹ یور ڈیفینیشن, کریکٹ یور ڈیفینیشن, یہ علامہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں پوچھا علامہ کون, یہ علامہ کیا ہوتا ہے جس سے آپ اتنے متاثر ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کو, اس شخص کو جتنے بھی عرب کے قبیلوں کے انصاب و اشراف اور حسب نصب سب زبانی یاد ہیں. یعنی کہ آپ کہیں میں فلاں قبیلے سے ہوں, آپ کے پورے آبا و اجداد کا حسب نصب سب بتا دے گا, وہ سب اس کو زبانی حفظ ہیں. تو یہ ان کی نظر میں یہ علامہ ہے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ جس کے جاننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور جس کے نہ جاننے کا کوئی نقصان نہیں ہے. ٹھیک ہے, ذاک علم لا یضر من جہلہ ولا ینفع من علمہ, یہ وہ ہے کہ جس کے جس سے جاہل رہنے کا کوئی ضرر نہیں ہے اور جس کے عالم ہونے کا کوئی نفع نہیں ہے. ثم قال, پھر آپ نے فرمایا, انما العلم ثلاثۃ, بے شک علم تین شعبوں پر یا تین ارکان پر مبنی ہے, آیت محکمۃ او فریضۃ عادلۃ او سنۃ قائمۃ وما خلاہن فہو فضل. اس کی تشریح پر انشاءاللہ ہم تفصیل سے بات کریں گے, لیکن تین چیزیں کیا ہوئی, آیات محکمات. آیات محکمات کیا ہیں؟ یعنی آیات خداوندی جو پوری خلقت میں, کائنات میں, ہماری زندگی میں, ہمارے نفس میں جو اللہ کی نشانیاں محکم, محکم کا مطلب ہے انہیں کوئی ہٹا نہیں سکتا, ختم نہیں کر سکتا, ریپلیس نہیں کر سکتا. اللہ کی محکم نشانیاں جو ہمیں خدا کی طرف لے جاتی ہیں اور ہمیں خدا کی معرفت کی طرف متوجہ کرتی ہیں اور اس ان معرفت کی گہرائیوں کی طرف ہم کو لے کے جاتی ہیں. معارف ربانی و الہی, آیات محکمات. ایک یہ علم ہے. فریضۃن عادلۃن, یعنی اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے انسان کے اچھے اخلاق, اخلاق حسنہ, وہ کون سے ہیں, ان کا علم. اور سنتن قائمتن, یعنی احکامات الہیہ, جس کو ہم واجبات شرعی کہتے ہیں, شریعت, حلال, حرام, مکروہات, مستحبات. یہ تین چیزوں کا علم حاصل کرنا اصل ہے, حقیقت ہے. باقی ان تین کے علاوہ جو کچھ بھی ہے, وما خلاہن فہو فضل, وہ فضل ہے. یعنی مثال کے طور پر کہ اگر آپ اپنی انجینئرنگ کو لیتے ہیں, آپ اپنی اکاؤنٹنگ کو لیتے ہیں, باقی چیزوں کو لیتے ہیں, تو وہ ایک لحاظ سے فضل ہے, اس لیے کہ اس سے انسانی زندگی کے, معاشرے کے کام بنتے ہیں. لیکن جو میرا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ ان میں بھی معرفت کی بہت ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں ان کے اندر بھی. تو بہرحال علم تین ہے, اس علم پر فوکس کرنا ہے ہم کو. علم تین شعبوں پر مبنی ہے. پھر اس کے بعد ایک اور حدیث ہے, یہ 23 ہے, کہ طلبۃ العلم ثلاثۃ, علم کے طلب کرنے والے تین قسم کے ہوتے ہیں. یعنی کردار, جن سے پتہ چلے آپ کو کہ آپ اس بات میں دھوکہ نہ کھائیں کہ کوئی دین کا نام لے کر آپ کو بے دین بنا دے یا دین کا نام لے کر آپ کو خدا سے دور کر دے. تو اس لیے اہل علم کا کردار پہچاننا بھی ضروری ہے. تو یہ حدیث جو ہے چھٹے امام سے نقل کرتے ہیں کہ علم کے طلب کرنے والے تین قسم کے ہیں, ان کو ان کی نشانیوں سے اور ان کی صفات سے پہچانو. ایک وہ ہے یطلبہ للجہل والمرا, جو دکھاوے, ریاکاری, زینت اور جہل کے لیے علم کو حاصل کرتا ہے. بتائیں, علم کو جہل کے لیے حاصل کرتا ہے, بہت عجیب جملہ ہے. دوسرے وہ ہیں کہ جو اپنی, یعنی لوگوں پر اپنا روب جمانے, اپنی حیثیت کی دھاگ بٹھانے, ان کو امپریس کرنے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں. اور تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو علم حاصل کرتے ہیں للفقہ والعقل, فقہ کے لیے. فقہ کے کیا مطلب ہوگا؟ حقیقت کی گہرائیوں میں اترنا, ٹھیک ہے. اور عقل کا کیا مطلب ہوگا؟ کہ اس علم سے عملاً فیضیاب ہونا, عملاً فیضیاب ہونا. کیونکہ عقل کس کو کہتے ہیں؟ کہ جب آپ علم حاصل کرنے کے بعد اس کو عملی کر دیں, ٹھیک ہے, اس کو پریکٹس میں لے آئیں, اس کی حقیقت تک پہنچیں اور اس حقیقت سے استفادہ کریں. تو میں آخری والوں کا پڑھ دیتا ہوں آپ کو, کیونکہ اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے تفصیل سے کہ یہ کون سے لوگ ہیں. فقہ اور عقل والے, یہ فقہ اور عقل والے لوگ وہ ہیں کہ اب اس میں کیا کریں, بتائیں اب اس کو, اب ہم کیا کریں ان جملوں کو, کہ ہم جہاں جن چیزوں سے بھاگنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہی آ کے ہمارا دامن گیر ہو جاتی ہیں ہمیں. یہ کون لوگ ہیں جو حزین ہیں، صاحبان حزن ہیں. حزن یعنی رنج، رنج نے ان کے دلوں کو پکڑا ہوا ہے. اور شب زندہ دار ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم ان دو چیزوں سے ہی بھاگنا چاہتے ہیں نا ہمیشہ. یعنی ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیشہ خوش رہنا چاہتے ہیں، اور خاص طور سے رات کی عبادت جو ہے اس سے حتی الامکان اپنا پہلو بچانا چاہتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ صفت بیان فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رنج، کس بات کا رنج ہے ان کو؟ یعنی صاحبان فقہ و عقل جو ہیں، جو حقیقی طالبان علم ہیں، حقیقتاً جو سبیل نجات پر ہیں، کس بات کا رنج ہے ان کو؟ اور کون سی چیز ان کو جو ہے وہ رات کی تنہائی اور تاریکی میں اٹھاتی ہے؟ ٹھیک ہے، رنج بنیادی طور سے انسان کو جذبات کا، یعنی کہ جب اسے علم اور حقیقتاً فقہ نصیب ہوتی ہے تو ایک بات جو اس کے دل کو پکڑ لیتی ہے بہت شدت کے ساتھ، کہ خدا کے حوالے سے میں کتنا زیادہ نالائق انسان ہوں، اور خدا کی حق ادا کرنے میں، یعنی اس کی بندگی کا حق ادا کرنے میں یا اس سے رشتہ داری کا حق ادا کرنے میں میری کوتاہیاں کتنی زیادہ ہیں. اور یہ کیفیت اس بندے کے دل کو مسلسل کس میں مبتلا کر دیتی ہے؟ رنج میں مبتلا کر دیتی ہے. کیونکہ رنج ہوتا ہے اس چیز کا جو گزری ہوئی ہو، ورنہ خوف ہے. ٹھیک ہے، اب یہ عجیب بات ہے. اور یہ کس وقت ہوگا؟ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں کہ یہ کس وقت ہوگا، کہ جب آپ ہمیشہ اپنے حساب کی جانب متوجہ رہیں گے. یعنی ابھی اگر مثال کے طور پر ہم نے رمضان کی لیلۃ القدر میں بیٹھ کر یہ سوچا کہ میں نے اپنی زندگی میں جتنے کام کیے ہیں، جب میں یہ سارے کے سارے کام اور اپنے اعمال کی اور ایمان کی کتاب لے کر خدا کے پاس جاؤں گا، اس سے ملاقات کروں گا، یہ تمام حساب اس کے پاس رکھا جائے گا، میں خدا سے کس طریقے سے ڈیل کروں گا، کیسے بات کروں گا؟ یعنی کبھی ہم نے ان رمضان کی رات اور شب بیداری میں اس چیز کو ویژولائز کرنے کی یا پکچرائز کرنے کی کوئی ایفرٹ کی ہے کہ یہ معاملات ہیں؟ اگر خدا نے مثال کے طور پر یہ پوچھا کہ تم نے اپنے دنیاوی مفادات کے لیے فلاں بندے سے جھوٹ بولا تھا، تم نے محض اپنے دنیاوی مزے کے لیے اس جگہ پر کسی کو دھوکہ دیا تھا، تم نے اپنے آرام و سکون کی خاطر جو ہے بعض اوقات کتنے لوگوں کو تکلیف میں چھوڑ دیا تھا کہ خالی میں اپنے آرام و سکون کا خیال کر لوں، میں کیا جواب دوں گا خدا کو؟ یہ اسی طریقے سے جتنے بھی ہمارے رجحانات ہیں، یعنی ہمارے جو رجحانات، جو ہمارے دل میں پریفرنسز جو ڈیولپ ہوتی ہیں، وہ تمام کی تمام خود غرضی کی بنا پہ ڈیولپ ہوتی ہیں. یعنی اگر مثال کے طور پر کوئی ایک بینیفٹ آئے، ہم 6-7 آدمی ہیں، تو ہم فوراً کے فوراً کیا کس بات کو سوچیں گے کہ یہ مجھے مل جائے، یہ مجھے مل جائے. اس بات کو کبھی نہیں سوچیں گے کہ میں اس کا حقدار ہوں یا نہیں ہوں. یعنی میں یہ بات تو چاہ رہا ہوں کہ دوسرے 5 کو نہ ملے، مجھے مل جائے، لیکن میں یہ کبھی نہیں سوچوں گا کہ میں اس کو ڈیزرو بھی کرتا ہوں ان کے مقابلے میں. یعنی یہ جو باریکیاں ہوتی ہیں نا، یہ اہل فقہ اور عقل کی سوچ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے علم نے ان کی عقلوں کو روشن کیا ہے اور انہیں حقیقتوں کی گہرائیوں میں اتارا ہے. وہ خالی چیزوں کو سرسری نظر سے نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ اس کی ڈیپتھ آف ریالٹی کو اپنے مد نظر رکھتے ہیں، اور پھر وہ اس بات کو سوچتے ہیں کہ ایک دن مجھے اپنے اس پورے دا ہول سیلف آف مائنڈ، جس میں میرا ایمان بھی ہے، جس میں میری سوچ بھی ہے، جس میں میرا کیریکٹر بھی ہے، جس میں میرے اعمال بھی ہیں، مجھے اس پورے پیکج کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے. تو میں اس سے کیسے ڈیل کروں گا، میں اس سے کیسے بات کروں گا؟ یا جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے دعائے ابو حمزہ صومالی میں، کہ جب دنیا سے پردہ ایک دن میں کر جاؤں گا, میں دنیا سے نکل جاؤں گا, تو اس کے بعد اس قبر کے اندر میرا کیا حال ہوگا؟ یعنی قبر میں اور جنت میں, قبر سے لے کر جنت تک جتنے بھی میرے گھر ہوں گے نا, جتنے بھی گھر ہوں گے, ان گھروں کی روشنی میں خود ہوں گا. کیا میرے علم نے مجھے یہ بات سمجھائی ہے؟ کیا میرے علم نے مجھے اس بات کی گہرائی تک اتارا ہے؟ یہ والے بلب نہیں ملیں گے کہیں بھی گھر روشن کرنے کے لیے جو دنیا میں موجود ہیں, نہ سورج ہوگا ہمارے گھروں کو روشن کرنے کے لیے. ہر جگہ پر قبر سے جو شروع ہوگا سلسلہ, تو آخرت کے گھر تک تاریکی یا روشنی میری ذات کی ہے. اور اسی وجہ سے کہ جب آخرت میں سورج ختم ہو جائے گا, چاند ختم ہو جائے گا, تارے ختم ہو جائیں گے, تو مومن کی گھر پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا لائٹ کے لیے. مومن کو اپنے گھر میں وہاں روشنی کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ اس گھر کی روشنی مومن خود ہے حقیقتا. تو یہ تمام کے تمام معاملات کہ کیونکہ دنیا کی زندگی میں تو ابھی بہت پرابلمز ہیں نا, ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کہاں کھڑے ہوئے. یعنی کہ اگر ہم واقعاً کچھ ہیں تو ہم مثال کے طور پر امام زمان علیہ السلام سے بات کیوں نہیں کرتے؟ اگر ہم واقعاً کچھ ہیں تو خدا کے ساتھ میرا کمیونیکیشن لنک کیوں نہیں ہے؟ یعنی آپ سوچیں اس بات کو, یہ قابل غور بات نہیں ہے کیا کہ میں خدا سے رابطے میں کیوں نہیں ہوں؟ کم از کم نماز کے رستے سے ہو, قرآن کے رستے سے ہو, کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بات پریشان کرنے والی ہے یا نہیں ہے کہ ہاں, یعنی مومن کی ذات اپنے ملکات کی بنا پر روشن ہوگی, کیونکہ الٹیمیٹلی جتنے بھی آپ کے اعمال ہیں, ایمان ہیں, وہ سب کے سب کس فارم میں کنورٹ ہو جائیں گے؟ صفات اور ملکات کی فارم. تو اس بارے میں ہمارا کوئی حساب کتاب ہے؟ اس بارے میں ہم نے, یہ اصل رمضان کی لیلۃ القدر میں کرنے والے یہ کام ہیں جن پر ہمیں سوچنا چاہیے. تو جو اہل فقہ اور عقل ہیں وہ راتوں کی تاریکی میں اٹھتے ہیں, اپنے نفس کا حساب لیتے ہیں, اپنے اور اپنے رب کے ساتھ تعلقات کو ریوائیو اور اسٹیبلش کرنے کی ایفرٹ کرتے ہیں, اور ان کے دل جو ہیں وہ مسلسل رنج کی حالت میں. اور سورہ فاطر کی ہی آیت ہے کہ یہ مومن کا رنج کب دور ہوگا؟ جنت میں پہنچ کے. الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن, جب خدا کہے گا یہ اب تمہارا گھر ہے, اب تم میری قربت اور میری محبت کے سائے میں بہشت میں زندہ رہو, تو وہ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن, حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے آج ہم سے رنج کو دور کر دیا. اس بہشت میں جانے کے بعد, اس یعنی اللہ کی طرف سے, جیسے امام علی علیہ السلام کا ایک بہت خوبصورت جملہ ہے نا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا میں جو تم فیصلے کرتے رہتے ہو نا, یہ دولت مند اور یہ فقیر, یہ سب انتہائی جہالت ہے. غنی و فقیر کا فیصلہ اس وقت سے پہلے نہیں ہو سکتا جب انسان اللہ سے ملاقات کرے. اللہ سے ملاقات کرنے کے بعد پتہ چلے گا کون غنی ہے کون فقیر ہے. یہ سب مال جمع کرنا یا اس مال کا چلے جانا, اس سے نہ کوئی غنی ہوتا ہے نہ کوئی فقیر ہوتا ہے.
یہ حزن جو ہے یہ اللہ سے دوری کی وجہ سے بھی ہے کہ ہماری اللہ سے ملاقات نہیں ہے.
وہ عرفان بھائی بہت دیکھیں, وہ بہت بڑے لوگوں کی بات ہے, ٹھیک ہے. یعنی کیوں میں کہہ رہا ہوں بہت بڑے لوگوں کی بات ہے؟ اس لیے کہ انسان پہلے اپنی ذات کا عیب اور نقص تو دور کر لے. یعنی بات یہی ہے کہ میں یہ بات کہوں کہ میں تیری جدائی کی وجہ سے رنجیدہ ہوں, یہ بات میں اس وقت کہوں گا نا جب میں اسے منہ دکھانے کے قابل ہو جاؤں گا. کہ خدا قیامت میں یہی تو کہہ رہا ہے کفار کو کہ یہ کہہ رہے ہیں قیامت کب آئے گی کب آئے گی، خدا نے کہا آ جائے گی تو تم اس کا سامنا کرنے کے قابل ہو. جو کفار و مشرکین سے بات ہے وہ یہی بات ہے نا کہ ہر وقت پیغمبر کس سے آ کے وہ کر رہے ہیں قیامت کب آئے گی قیامت کب آئے گی، تو خدا نے کہا جب بھی آئے گی تم اس قیامت کا سامنا کرنے کے لائق ہو جب تم سے حساب لیا جائے گا. تو وہ بالکل آپ کی بات درست ہے، لیکن وہ ہمارا منہ نہیں ہے کہ ہم خدا سے یہ بات کہیں کہ تیری جدائی میں رنجیدہ ہوں. کیونکہ خدا کہے ٹھیک ہے آؤ میں تم کو بلاتا ہوں ملاقات کے لیے، کر سکتے ہیں ملاقات. تو وہی وہ جو زیارت عاشور کے جملے جو میں اکثر آپ لوگوں کو عرض کر رہا ہوتا ہوں کہ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام، اللہم اجعلنی اے میرے خدا مجھے قرار دے مجھے بنا دے عندک اپنی بارگاہ میں وجیہ ایسے چہرے والا جو تجھے دکھانے کے قابل ہو بالحسین علیہ السلام. حسین سے یہ مانگنا ہے نا، نہ کہ یہ سب جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. امام حسین سے کیا مانگنا ہے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں منہ دکھانے کے قابل بنا دیجئے. یہ آپ کو پتا ہے، اس کا علم آپ کو ہے، یہ خدا نے یہ قدرت آپ کو عطا کی ہے کہ آپ بندے پر یہ کام کر سکتے ہیں، ایک بندے کو پہنچا سکتے ہیں اس جگہ تک. تو ہم دعا کیا کر رہے ہیں، اللہم اجعلنی عندک وجیہا عندک بالحسین علیہ السلام. ٹھیک ہے، یہ رنج ہے کہ اپنی ذات کی طرف بندہ دیکھتا جاتا ہے تو رنجیدہ اور محزون ہو. یہ کس کی نشانی ہے؟ اہل الفقہ والعقل، وہ لوگ کے جو طالبان علم ہیں فقہ اور عقل کے لیے. تو اس کا اور اس کی دوسری صفت کیا ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کی طرف نہیں دوسرے کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، ان کا رخ ہمیشہ کس طرف ہوگا؟ اپنی ذات کی طرف ہوگا. جو خطبہ حمام میں تفصیل سے امام علی علیہ السلام کے جملے، سورہ یاسین کی بھی آیت ہے کہ جو جن سے سیکھنا ہے وہ کون ہے، من لا یسألکم اجرن، جو تم سے اجر نہیں مانگتے. تمہیں کون سکھائے گا، تمہیں کون وہ عالم ربانی کون ہے جو تمہیں خدا کے رستے پہ لے جائے گا، جو تم کو اس نظر سے دیکھ رہا ہے شکار کی حیثیت سے تم کو دیکھ رہا ہے، وہ تم کو کیا بنائے گا؟ من لا یسألکم اجرن وہم مہتدون، اور خود ہدایت یافتہ ہیں. بات واضح ہوئی، یہ کردار اور وہ علم کی شاخیں، یہ جمع ہو جائیں تو انسان کس پر آ جائے گا؟ وہ طالب علم بن جائے گا جو سبیل نجات پر ہے، نجات کی راہ پر ہے، نجات کے رستوں پر ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے وہ لب لباب اور خلاصہ کہ امام علی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ جس میں یہ سب نہیں ہے، جو اس رستے پہ نہیں ہے وہ کیا ہے؟ لائک گاربیج ہے. اور اس کی حیثیت کیا ہوگی کہ جو بھی بلند آواز ہوگی اس سے متاثر ہو جائے گا، ہر شور مچانے والے سے متاثر ہو جائے گا، کیونکہ اس کو تحقیق کی عادت نہیں ہے، اس کو ڈیپتھ میں جانے کی عادت نہیں ہے، وہ عاقل نہیں ہے، اور ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ اس کی طرف مڑ جائے گا. ٹھیک ہے، اب دوسری بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ مال، کہ کیا امام علی علیہ السلام جب علم اور مال کا کمپیریزن فرما رہے ہیں تو اس سے ہم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مال اور مال دنیا، یعنی مال سے ہماری مراد مال دنیا ہے، جس کو آپ ڈالر روپی پاؤنڈ پراپرٹی ایسیٹ جس فارم میں بھی لیں، مال دنیا کی بات ہو رہی ہے اسپیسیفکلی، کیا یہ آل ٹوگیدر ایول ہے؟ اب یہ ایک سوال ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں جو بہترین رہنمائی ہے نا ہمارے پاس اس سوال کے جواب کے لیے، وہ قارون کے واقعے میں ہے جو سورہ قصص میں بیان کیا ہے قرآن کریم نے. تو ایک آیت میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، اس کے چار شعبے جو ہمیں کمپلیٹلی ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ مال دنیا کے ساتھ کیا کرنا ہے. یعنی خدا نے تم کو دنیا میں جو دیا ہے مال, اس کے ساتھ کرنا کیا ہے تمہیں, کس لیے دیا. یہ آیت نمبر ہے 77. اور جلدی سے ایک منٹ میں بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ قارون کے بارے میں ذکر ہے کہ قارون جو تھا وہ اتنی زیادہ دولت اس کے پاس تھی کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے لیے ایک گروپ چاہیے ہوتا تھا. تو وہ جب بڑی اپنے پومپ اور ایروگنس کے ساتھ اپنی قوم کے درمیان باہر آیا, تو اس سے اس کی قوم نے کہا یا اس کی قوم کے سمجھدار لوگوں نے کہا کہ اتنا زیادہ اپنے آپے میں سے باہر مت ہو خوشی میں, خدا ایسی اس قسم کے لوگوں سے محبت نہیں رکھتا ہے. اور پھر یہ چار جملے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ہمارے لیے, ہم سب کے لیے بہترین رہنمائی ہے کہ اپنے مال اور دنیاوی ایسٹ کے ساتھ کیا کرنا ہے. نمبر ون, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. وَابْتَغِ یعنی تلاش کرو, فائنڈ, سرچ, سیک, فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ, جو تجھ کو اللہ نے دیا ہے, کیا تلاش کرو اس میں سے, دار الآخرہ, آخرت کا گھر. تو نمبر ون کیا ہے, اپنے مال کو کس میں کنورٹ کریں, آخرت کی کرنسی میں کنورٹ کریں, ٹھیک ہے. اور یہ بہترین بہترین ہدایت ہے, یعنی یو کین کنورٹ دا کرنسی آف دس ورلڈ انٹو کرنسی آف آخرت. آپ کو پتہ ہی ہے کیسے, یتیموں کی خبر گیری, بیوہ, لوگوں کے مسائل حل کرنا, دین کو مضبوط کرنا, اینڈ سو آن. یعنی اس کا مطلب ہے, اچھا, اور آخرت گھر کے گھر بھیجنے کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر پھر کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے, پھر اس چکر میں نہیں رہنا کہ میں نے تو ابھی جو ہے وہ $5 دیے تھے اور اللہ نے کہا تھا کہ ایک کا 70 دوں گا, تو ابھی تک 350 مجھے واپس کیوں نہیں ملے, پھر یہ والا حساب کتاب نہیں ہو, ٹھیک ہے. وقت فیما آتا کہ اللہ الدار الآخر, نے گیا کہاں, گیا ادھر گیا, یعنی بالکل اس طریقے سے اس کو ڈیل کرنا ہے. جو آپ نے آخرت کے لیے خدا کے رستے میں خرچ کر دیا, اب آپ اس کو یہ سمجھنا ہے یہ ادھر گیا, اب اس کی ملٹیپلیکیشن فیکٹر کا اور ادھر بیٹھ کے حساب کتاب نہیں لگانا ہے, ٹھیک ہے. پہلی بات, جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں تلاش کرو, دار آخرت, آخرت کا گھر بناؤ اس سے. دوسرا, ولا تنسا نصیبک من الدنیا, یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے اس کو سمجھنا. ولا تنسا, تنسا یعنی فراموش کرنا, بھلا دینا, دنیا میں سے اپنے نصیب کو بھی مت بھلاؤ, یعنی آخرت کا گھر تلاش کرو جو اللہ نے دیا ہے, اور دنیا میں سے بھی اپنا نصیب, اپنا حصہ, اپنا شیئر مت فراموش کرو. اب اس کا کیا مطلب ہے, اپنا شیئر مت فراموش کرو, کیونکہ ہماری زیادہ تر سوچ اور فکر جو ہے وہ میٹیریلسٹک ہے, تو ہمارا دماغ اس پر جاتا ہے کہ ہاں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی حلال نعمتوں سے لذت اٹھاؤ اور اچھا گھر بھی بناؤ اور اچھی گاڑی بھی لو اور اچھے کپڑے بھی پہنو اور وہ بھی کرو. اس پر میں ڈسپیوٹ نہیں کر سکتا ہوں, لیکن میں آپ کے سامنے صرف ایک زاویہ فکر یا نقطۂ فکر رکھ سکتا ہوں کہ آپ اس بات کو سوچیں اور غور کریں کہ جتنا زیادہ آپ حلال لذتوں میں انوالو ہوتے ہیں, وہ آپ کو خدا کی طرف بڑھنے سے روکتی ہیں یا نہیں روکتی ہیں, یہ خود فیصلہ کریں اس بات کا. یعنی مجھے وہ بولنے کی ضرورت نہیں, یعنی کہ آپ اپنے گھر کے اپنے ڈرائنگ روم کو $10,000 سے ڈیکوریٹ کریں, شرن کوئی حرام نہیں ہے اگر آپ نے وہ مال حلال سے کمایا ہوا ہے. آپ جو ہیں وہ ہر وقت برانڈیڈ شرٹس اور وہ سب پہن کے گھومتے رہیں, $500 کی شریعت نے حرام قرار نہیں دیا اگر آپ کے پاس مال حلال ہے تو. لیکن یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو خدا کے رستے میں بڑھنے سے روکتی ہیں یا نہیں, اس کا فیصلہ خود کریں. اور اس میں جو ایک بہترین ہمارے پاس گائیڈ لائن ہے نا, اگر آپ اس کو یاد کریں, وہ تالوت والا جو واقعہ ہے, کہ تالوت والے واقعے میں اللہ نے ان سے جس نہر کے ذریعے سے امتحان لیا تھا بفور ایکچولی گوئنگ ٹو فائٹ جالوت, تو وہ نہر جو تھی نا وہ کیا تھی, وہ یہی والی دنیا ہے, حلال والی ہی دنیا ہے. کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جس نے اس سے جی بھر کے پی لیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے اور لازمی ہوتا ہے کہ جی
ایک پرانا سوال ہمیشہ آتا ہے کہ جب ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے اور ہم یتیموں کا خرچ کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ مرسیڈیز میں گھومیں.
میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کا نہیں, اس کا دیکھیں میں اس کی طرف آ رہا ہوں نا, دیکھیں میں اس کی طرف آ رہا ہوں کہ اب جو نصیب دنیا ہے یعنی دنیا میں سے تمہارا شیئر ہے وہ کیا ہے. جب میں یہ بات کہہ رہا تھا نا کہ یہ کوسچن مارک بن گیا نا کہ خدا کہہ رہا ہے کہ دنیا میں سے اپنے نصیب کو مت فراموش کرو, ڈو ناٹ فارگیٹ یور شیئر فرام ان دس ورلڈ دنیا میں سے. تو وہ کیا ہے؟ کیا وہ لگژری کارز ہیں؟ کیا وہ ایک انتہائی پر آسائش گھر ہیں دنیا میں سے میرا شیئر؟ یا اب یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک اور نقطۂ فکر رکھنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کی زندگی آخرت کے ریفرنس سے ڈیفائن ہونا چاہیے یا دنیا اور آخرت دو انڈیپینڈنٹ ابورڈز ہیں, لیونگ پلیسز ہیں ہمارے لیے؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ہمارے لیے دنیا اور آخرت دو انڈیپینڈنٹ جگہ ہیں, یعنی میں یہاں کچھ کروں یہاں کچھ کروں یہ الگ الگ ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا یہ کہ دنیا کے اندر جو بھی میرا حال ہے وہ آخرت کے ریفرنس سے ڈیفائن ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر کہ اگر میں یہ کہوں کہ بلال جیسے انسان, ابو ذر جیسے انسان اور اسی قبیل کے بہت سارے انبیاء اور ائمہ کے اصحاب کہ جنہوں نے اپنے ایمان کی خاطر دنیا میں ہر قسم کی سختی اور تنگی کو برداشت کیا, اس والے فلسفے کے تحت کہ دنیا کی زندگی کا نصیب جو ہے وہ یہاں کی پر آسائش زندگی ہے, نعوذ باللہ وہ لوگ احمق قرار پائیں گے یا نہیں؟ اگر ہم اس فلسفے پہ جا رہے ہیں کہ نصیب دنیا جو ہے وہ ایک پر آسائش زندگی ہے, ابو ذر کی عقل کا ہمیں ماتم کرنا پڑے گا یا نہیں؟ بتائیں کہ جنہوں نے انوائٹ کیا دنیا جہان کی مصیبتوں کو اپنے لیے حق کی خاطر. ٹھیک ہے, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے, یعنی چھوٹی سی ایگزامپل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نصیب دنیا جو ہے وہ کوئی انڈیپینڈنٹ کسی مزے کا نام نہیں ہے, بلکہ نصیب دنیا بھی جو ہے نا وہ آخرت کے ریفرنس سے ہی ڈیفائن ہوتا ہے. ابھی ذرا پلیز, اس کے بعد میں انشاءاللہ, سوری میں بات پوری کر لوں, سوال محفوظ رکھیں, انشاءاللہ ہم بعد میں جواب دیں گے. کہ نصیب دنیا بھی جو ہے نا وہ آخرت کے ریفرنس سے, یعنی کیا مطلب ہوا کہ اس جملے کو جیسے میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ آپ دنیا میں ایسے نہ رہیں کہ دنیا میں آپ کا اسٹیٹس بلند ہو, بلکہ آپ آخرت میں اپنا جو اسٹیٹس دیکھنا چاہتے ہیں اس کے مطابق دنیا میں زندہ رہیں. یعنی اپنی دنیا کی زندگی میں ہر چیز کو کیسے کس بات سے ڈیفائن کریں, اس اسٹیٹس کے ریفرنس سے ڈیفائن کریں جو آپ آخرت میں اپنا دیکھنا چاہتے ہیں. یعنی آخرت میں اسٹیٹس کیا ہے؟ مثال کے طور پر میں امام حسین علیہ السلام کے پڑوس میں رہنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, یہ ایک اسٹیٹس ہو گیا. اب آپ یہ سوچیں کہ امام حسین کا پڑوسی بننے کے لیے مجھے دنیا میں کیا کرنا چاہیے, یا امام حسین کے پڑوسی بننے کے لیے مجھے دنیا میں کس قسم کا اسٹیٹس اختیار کرنا چاہیے؟ کیا ایک بہت پراسائز زندگی اس میں میری ہیلپ کرے گی؟ کیا لگژری کارز میں گھومنا میرے لیے ہیلپ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ خود فیصلہ کریں اس بات کا, آپ کا دل خود ہی گواہی دے دے گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو مختصراً نصیب دنیا کیا ہوتا ہے؟ نصیب دنیا ہوتا ہے آپ کی نیک نامی, وہ محبت جو اللہ آپ کے لیے دوسرے انسانوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے، وہ اچھائی جو آپ کے دنیا سے گزرنے کے بعد آپ کے نام کے ساتھ باقی رہتی ہے، وہ اچھا ذکر جو انسان آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کا کر رہے ہوتے ہیں، وہ دعائیں جو بہت سارے دلوں سے آپ کے لیے نکل رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہے حقیقی نصیب من الدنیا، اگر انسان عقل والا ہو، سمجھ والا ہو، ورنہ کم عقل انسان کے لیے نصیب من الدنیا وہی ہے. جو عقل والا انسان ہے وہ اپنے نصیب دنیا کو دنیا سے نہیں بلکہ آخرت سے ریفرنس سے ڈیفائن کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جیسا یہ دنیا ہے، یہ جو نیک نامی ہے دنیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی آخرت تھوڑی ہے، یہ دنیا ہے، جس کو قرآن نے کہا باقیات و صالحات. اچھا، دو باتیں ہو گئیں، مال کے ساتھ پہلا کیا کرو، آخرت کا گھر تلاش کرو، دوسرا کیا کرو، دنیا میں سے اپنا نصیب، یہ بھی آپ مال کے ذریعے سے ہی کر سکتے ہیں نا، یہ نیک نامی، لوگوں کے دلوں میں محبت اور یہ سب چیزیں، یہ بھی مال کے ذریعے سے پاسبل ہے. تیسرا کیا ہے، وہ احسن کما احسن اللہ علیک، اور ہمیشہ اس طریقے سے بیوٹیفل بیہیویئر رکھو، اچھائی پھیلاتے رہو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ اچھا کیا ہے. اور چوتھا کیا ہے، ولا تبغ الفساد فی الارض، اور زمین میں کبھی بھی فساد نہ پھیلاؤ، فساد کی تلاش میں نہ رہو، ٹھیک ہے. تو جب مال ہے تو مال کے ذریعے سے ہمیں کیا کرنا ہوگا، اس میں سے اپنے آخرت کا گھر تلاش کر کے یہاں سے ادھر بھیجنا ہوگا، اپنے لیے دنیا میں نیکی اور سچائی اور خوبی ڈھونڈنا پڑے گی. تیسرا یہ کہ ہمیشہ معاشرے میں، سوسائٹی میں خوبی جتنی آپ آگے لے جا سکتے ہیں اس کو لے جائیں. اور چوتھا کیا ہے، ہمیشہ اصلاح کریں، ٹھیک ہے، کبھی بھی فساد نہ پھیلانے دیں اور نہ فساد پھیلانے والوں کے ساتھی بنیں. یعنی کیا مطلب ہوا، کہ آپ اگر اپنا مال خرچ کر کے فساد کو روک سکتے ہیں تو اپنا مال اس رستے میں خرچ کریں. مال کے بھی آپ کو یوزر سمجھ میں آ گئے،
ہاں
جواب تو تقریباً مل ہی گیا کہ اسراف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی ضرورت سے زائد خرچ کرنا. اسراف کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ مصرف ملانا اور خرچ کرنا. لیکن پھر وہی ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی ضرورت کو اپنے دنیاوی اسٹیٹس سے ڈیفائن کرتے ہیں، وہ ایک الگ پرابلم ہے، اس کی ڈیٹیل میں جانا اور مشکل ہے. جی نہیں، کسی بھی امام کی زندگی میں لگژری نہیں ہے،
نہیں لگژری نہیں، لیکن پہلے امام سے بہتر.
وہ تو اس لیے کہ آپ ولی عہد ہو گئے تھے تو اس میں آپ نے وہ اوپر سے کچھ اچھا لباس پہن لیا ہے، وہ کر لیا بس، اور کیا. لیکن کسی امام کی زندگی میں لگژری نہیں ہے. اگر ان کے پاس زیادہ رقم ہے تو وہ رقم ہمیشہ دوسروں پر ہی خرچ ہوتی تھی. کہ جیسے اگر امام رضا علیہ السلام کے پاس کوئی اچھا وہ تھا یا چھٹے امام کے، تو وہ زیادہ تر جو تھی رقم وہ دوسروں پہ خرچ ہوتی تھی. یعنی یہ والے جو ہے نا، یہ معاملات آبویسلی ڈیبیٹیبل ہیں، لیکن جو بات ابھی میں کہہ رہا تھا کہ ہم یہ ڈیبیٹ ہی تو نہیں کرتے کہ ہم اس بارے میں بحث کر کے، ایک گفتگو کر کے ہم ایک نتیجے پہ پہنچے نا کہ واٹ از دا بیسٹ وے آف لائف، واٹ از دا بیسٹ وے آف لائف. اور آپ اگر اپنے روحانیت سے خود آگاہ ہیں تو دیکھیں اپنے اندر جھانک کے کہ لگژریس لائف گزارنے کے بعد آپ کے اور خدا کے تعلقات کی نوعیت امپروو ہوتی ہے یا خراب ہوتی ہے. خود فیصلہ کریں، اس کو خود فیصلہ کریں. تو اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو نبی انبیاء یعنی کہ جو دن جن دو انبیاء کو خدا نے اتنی بڑی بڑی سلطنتیں دیں, حضرت داؤد اور حضرت سلیمان, ان کا رہن سہن انتہائی سادہ تھا, ان کا اپنا رہن سہن ایک دم معمولی تھا. اچھا, اب اس کے بعد آخری جو ہے ہمارا ٹاپک, جو میں کہہ رہا تھا کہ اس بارے میں ہمیں فخر کرنا چاہیے, اس بارے میں ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم مکتبِ قرآن اور اہل بیت کے پیروکار ہیں, کہ جتنی زیادہ عزت نفس اور شرافت و کرامت نفس کی تعلیم قرآن اور اہل بیت کی طرف سے ملتی ہے اتنی کسی دوسرے مکتب میں نہیں ہے. لیکن افسوس کی بات یہ, ظاہر ہے شیطان ہر جگہ لگا ہوا ہے پیچھے اور ہر جگہ اس نے اپنے جال پھیلائے ہوئے, تو یہاں ہمیں بھی اسی قسم کی چیزوں میں الجھایا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اہل بیت علیہ السلام کے بنیادی جو بیسک ٹینٹس ہیں آپ کی تعلیمات کے, اسی کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک واقعے کے ساتھ ختم کرتا ہوں, میرے خیال اب آگے جانے کا تو وقت نہیں رہا, ایک واقعے کے ساتھ میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں یعنی اس ساری گفتگو کو, اور رمضان کے حوالے سے بہرحال ایک دو جملے کے سورہ عنکبوت اور سورہ روم آپ نے ابھی تلاوت کی ہوگی انشاءاللہ شبہائے قدر میں, تو اس کی آخری دونوں سورتوں کی نا آخری آیتوں کو یاد رکھیے گا. آخری آیت سورہ عنکبوت کی آخری آیت کیا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جو جہاد کرتے ہیں کہاں؟ فی سبیل اللہ نہیں, فینا, ہم میں, ہمارے لیے. خدا کہہ رہا ہے جو ہمارے لیے جہاد کرتے ہیں اور ایفرٹ کرتے ہیں, اور یہ جو ہم میں اور ہمارے لیے جہاد کرنا ہے یہ فی سبیل اللہ سے بالا تر ہے. والذین جاہدوا فینا, یعنی جاہدوا فینا کا مطلب ہے کہ جو اس نیت کے ساتھ اپنی زندگی میں ایفرٹ کرتے ہیں کہ انہیں ہم کو پانا ہے, ان کا مقصد, مطمع نظر, ان کا آبجیکٹو ایو ہم ہے. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, ہم پر لازم ہے, ہم حتماً لازماً انہیں اپنے رستوں کی ہدایت کریں گے, اپنے رستوں کی. اس کو یاد رکھیے گا, اس آیت کو, سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے, وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, کہ یہ رمضان کا جو ہے نا اصل ٹیک اوے, کہ ہم اس قابل ہوئے یا نہیں ہوئے کہ ہم اللہ میں جہاد کرنے کے قابل ہو جائیں, اللہ کی خاطر جہاد کرنے کے لیے قابل ہو جائیں. تو اس میں خدا نے کیا وعدہ کیا ہے؟ ہم حتماً انہیں اپنے رستوں کی ہدایت کریں گے, سبیل کی نہیں. لَنَهْدِيَنَّهُمْ, اور اس کی اگر آپ ترکیب دیکھیں, لام تاکید ہے, نَهْدِيَنَّهُمْ, یہ اور مزید ایمفیسس ہے, اس پر مزید زور ہے, یعنی ہم حتماً تاکیداً انہیں ہدایت کریں گے اپنی راہوں کی, اپنے رستوں کی.
اس کو یوں سمجھنا بھی صحیح ہوگا کہ خدا کی راہ میں جہاد, یعنی خدا کی طرف جہاد وہی کر سکتا ہے جو پہلے محسنین کے درجے پہ.
ہاں, وان اللہ لمع المحسنین, اور محسنین بھی بہت, یا انبیاء کے لیے یہ لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا ہے, محسنین کا, صاحبان احسان. یہ سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے اور سورہ روم کی آخری آیت ہے کہ فاصبر ان وعد اللہ حق لا یستخفنک قوم لا یوقنون. فاصبر, صبر کرو, یعنی جہاد اور صبر دونوں لازم و ملزوم ہیں, بغیر صبر کے جہاد ممکن نہیں ہے. آپ کنیکٹ بھی کر سکتے ہیں دونوں آیتوں کو. فاصبر, صبر کرو, ان وعد اللہ حق, بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے, کہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ یقیناً پورا ہو کے رہنے والا ہے, صبر کرو. اور لا یستخفنک, تجھے ہلکا نہ کر دیں, الذی قوم لا یوقنون, وہ قوم, وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے, جنہیں اللہ کے وعدے پر یقین نہیں ہے وہ اپنے شک کو بروئے کار لا کر تجھے ہلکا نہ کر دیں. اگر اور کچھ نہیں تو یہ سورہ عنکبوت اور روم کی آخری آیت نہ رمضان کے اینڈ ہوتے ہوئے اپنے سامنے دستور العمل کے طور پہ رکھ لیں کہ کیا کرنا ہے, رمضان کا پیغام کیا ہے. اور اسی حکمت ہے کہ یہ سورتوں کی جو تلاوت کی بات کی. میں اس واقعے پر ختم کرنا چاہتا ہوں, اور یہ واقعہ میں نے اس میں لکھا بھی ہے جو بک ہم نے لکھی تھی آپ کے پاس ہوگی, جو جرنی انٹو اسلامک مورل سٹوریز والی بک. تو میں اس کو چاہ رہا تھا کہ تبرکاً نقل کر دوں. بہت سارے دوستوں کے ذہن میں یہ واقعہ ہو بھی سکتا ہے اور کچھ لوگ اسے پہلی دفعہ بھی سنیں گے, کہ مناقب ابن شہر آشوب یا بہار الانوار اس میں نقل ہے کہ ایک شخص ہے عبد الواحد, وہ کہتا ہے کہ میں حج میں کعبے کی زیارت کر رہا تھا, طواف کر رہا تھا, اور اس طواف کے دوران میں نے دیکھا کہ ایک 5-6 سال کی لڑکی ہے کہ جس نے کعبے کے پردے کو تھاما ہوا ہے, اور اسی طریقے سے اس کے سامنے ایک اور بچی ہے, اس سے بات کر رہی ہے. کیا بات کر رہی ہے؟ اس کی قسم کہ جس نے انہیں رسول اللہ کے وصی کے طور پر منتخب فرمایا, اور وہ انسان کہ جس نے عدالت کے ساتھ اللہ کے احکام کو بندوں کے درمیان جاری کیا, جس کی ولایت پر حجت روشن ہے, اور جس کی ہمسر فاطمہ مرضیہ سلام اللہ علیہا تھیں, اور اس طریقے سے وہ یہ جملے بیان کر رہی تھی اپنے جیسے ایک اور لڑکی سے. تو یہ راوی عبد الواحد کہتا ہے کہ میں نے اتنی چھوٹی سی بچی کو اس قسم کے جملے بولتے دیکھ کے میں بالکل دنگ رہ گیا. تو فارسی میں کہتے ہیں در شگفت شگفت شدم, کہ میں بالکل دنگ ان ونڈر ان امیزمنٹ کہ یہ اتنی سی چھوٹی سی بچی کے منہ سے اتنے بڑے کلمات. تو کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اسے پتہ نہ ہو کس کے بارے میں, ظاہراً تو امام علی علیہ السلام کی فضیلت بیان کری ہوئی. پوچھتا ہے کہ اے بیٹی, اے میری دختر, وہ کون ہے کہ جس کے اوصاف تم بیان کر رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہیں ذالک واللہ علم الاعلام وباب الاحکام, خدا کی قسم وہ تمام نشانیوں میں سب سے بلند, احکام الہی کا دروازہ, و قسیم الجنت والنار, و ربانی ہذہ الامہ, اس امت کا ربانی, و رأس الائمہ, ائمہ کا سر یعنی اول, اخ النبی و وصیہ و خلیفتہ فی امتہ, ذالک امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. یہ تعارف کرایا اس بچی نے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں اس حالت میں ہو گیا کہ جیسے ایک انسان جو ہے نا ایک حیرت کے سمندر میں غوطے لگا رہا ہو کہ یہ کیا ماجرا ہے, یہ کون بچی ہے جو اس طریقے سے علی علیہ السلام کا ذکر کر رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنے آپ سے سوال کیا کہ یہ لڑکی اس کمسنی کے ساتھ یہ معرفت کہاں سے اس کو حاصل ہو گئی ہے کہ یہ جملے بیان کرنا, اس طریقے سے تعریف بیان کرنا کیسے اس کے لیے پاسبل ہوا ہے. تو اس نے پوچھا کہ اے بچی, تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ جو صفات تم بیان کر رہی ہو یہ تمام صفات علی میں ہیں یا تھیں؟ اس وقت شاید امام علی علیہ السلام شہید ہو چکے تھے. تو اس بچی نے جواب دیا کہ میرے والد, اور میرے والد کون تھے؟ حضرت عمار ابن یاسر, یہ جناب عمار ابن یاسر کی بیٹی تھی. میرے والد جو تھے وہ امام علی ان کے مولا تھے اور دوست تھے, اور میرے والد صفین میں شہید ہو گئے ایک دن, اور علی علیہ السلام میرے والد کی شہادت کے بعد مسلسل ہمارے گھر تشریف لاتے تھے ہماری خبر گیری کے لیے. ٹھیک ہے, جیسے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا, معیار پیدا کرو, علی تمہارے گھر آئیں گے. کشکول لے کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو خدا کی طرف سے امام ہے, وہ امام جو ہے وہ ہماری ظاہری اور باطنی دونوں ضروریات کا خیال رکھتا ہے. ہمیں اس قابل ہونا چاہیے کہ ایک دن امام علی علیہ السلام ہمارے گھر آئے, والدہ سے ملاقات کی, میں اور میرا بھائی. تو جیسے کسی چولہے سے یا گرمی سے ہماری آنکھیں جو تھیں وہ نابینا ہو گئی تھیں, تو ہم دو یتیموں کو دیکھا تو ایک سرد ایک آہ بلند آپ نے کھینچی, اور اس کے بعد آپ نے کچھ اشعار کی تلاوت فرمائی کہ وہ بچے کہ جن کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے, قدمتا والدہم من کان یکفلہم, کہ وہ بچے کہ جن کے والد گزر چکے ہیں کون ہے جو ان کی کفالت کرے گا, فن نائبات و فل اسفار والحضر, یعنی دنیا کی ان سختیوں میں پریشانیوں میں مشکلات میں. پھر وہ بچی کہتی ہے کہ ہم دونوں کو انہوں نے اپنے پاس بلایا, اپنے دست مبارک کو ہماری آنکھوں پر رکھا اور دعا کی, اور ان کے ہاتھ ہماری آنکھوں سے نیچے نہیں آئے تھے کہ ہم دونوں کی بینائی واپس آ گئی تھی, اور میں اب ایک اونٹ کو ایک فرسخ یا اس سے زیادہ فاصلے سے صاف دیکھ سکتی ہوں, کہ یہ سب ان کی ہاتھوں کی برکت ہے. تو اس نے جو راوی ہے اس نے کہا کہ میں نے اپنے کمر بند سے دو دینار نکالے اور چاہا کہ میں اس کو دوں, کہ بچی یتیم ہو گئی ہے, یتیم ہے خود بتائیں. تو یعنی اس نے میرے اس عمل کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اس بچی کے. تو اس نے کہا کہ یہ جو پیسے ہیں تمہارے, مجھے قبول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اگرچہ کہ امیر المومنین علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, لیکن اپنے بہترین جانشین کو ہماری اور ہم جیسے لوگوں کی خبرگیری کے لیے چھوڑ گئے, یعنی امام حسن علیہ السلام. تو ہم ابھی امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی کفالت میں ہیں, اور ہمیں اس بات کی نیاز نہیں ہے کہ ہم کسی اور کی کمک اور مدد کو قبول کریں. پھر وہ کہتا ہے کہ اس بچی نے مجھ سے پوچھا, کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ تو میں نے جواب دیا ہاں. تو کہنے لگی کہ بشارت ہو تمہیں کہ تم نے ایک اتنی محکم زنجیر کو پکڑ لیا ہے, ایک ایسے وسیلے کو تھام لیا ہے کہ جو دنیا سے آخرت تک تمہیں حفاظت سے پہنچا دے گا, جو منقطع ہونے والا نہیں ہے, جو ٹوٹنے والا نہیں ہے, جو بے وفا نہیں ہے. اور پھر اس نے رخصت ہوتے ہوئے کچھ اشعار پڑھے. وہ اشعار یہ تھے کہ ماں بث علی فی ضمیر فتح الا له شہدت من ربہ النعم, کہ علی کی دوستی جو ہے, علی کی محبت کسی بھی انسان کے دل میں پیدا نہیں ہوتی. اب دیکھیں یہاں پر اس جملے کو غور کیجئے گا, الا له شہدت من ربہ النعم, مگر یہ کہ خدا کی بہترین نعمت کا نصیب اس کو حاصل ہو جاتا ہے. لیکن یہ نصیب ہے منت دنیا, یہ ایک مثال ہے کہ کون سا نصیب مانگو, کہ میں اس دنیا میں میرے دل میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت پیدا ہو جائے, اور یہ نصیب آپ حاصل کر سکتے ہیں اپنا مال خرچ کر کے, یہ مال خرچ کر کے یہ نصیب حاصل کر سکتے ہیں اس دنیا میں, کہ کسی ولا لہ قدم ذل زمان بہا الا لہ ثبت من بعدہا قدم, اگر روزگار اور زمانہ اس کے ایک قدم کو لرزا دیتا ہے, پھسلا دیتا ہے, تو دوسرا قدم اس کا جو ہے نا خدا اس کو ثابت کر دیتا ہے. محبت علی کے بنا پر. ما سرنی اننی من غیر شیعتہی و ان لی ما حواہ العرب والعجم. اور میں کبھی بھی مسرور نہیں ہو سکتی کہ میں علی کے شیعوں کے علاوہ کسی اور زمرے میں پائی جاؤں, چاہے مجھے عرب اور عجم کی تمام دولت لا کے میرے حوالے کر دی جائے. ٹھیک ہے, یہ کوالٹی ہے. اور یہ واقعہ میں نے اسی لیے میں نے اس میں نقل بھی کیا تھا, کتاب میں بھی لکھا تھا کہ اصل میں جو اہل بیت علیہ السلام کا ہم سے جو ڈیمانڈ ہے نا, وہ یہ ڈیمانڈ نہیں ہے کہ صبح شام مانگتے رہو. اہل بیت کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ معیار, یہ عمار اور ابو ذر اور سلمان اور مقداد والا محسم والی کوالٹی پیدا کرو اپنے اندر. جیسے میں پچھلی دفعہ بھی بات کر رہا تھا کہ کم از کم کمیل کی جو بات ہے تو اس معیار پہ تو آئیں, باقی ہم خود تمہارا خیال کر لیں گے. جیسے میں نے عباس سلط کا بھی واقعہ بھی آپ لوگوں کو پہلے سنایا تھا کہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد جن کو قید کیا گیا تھا اور امام جواد علیہ السلام نے با اعجاز ان کو قید خانے سے نکال کے رہائی دلائی. جب انہوں نے قید خانے کے اندر یہ فریاد بلند کی تھی کہ مولا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی, وہ بوڑھے ہو چکے تھے بہت. تو یہ پرابلم نہیں ہے کہ ہیلپ نہیں ہوگی, پرابلم یہ ہے کہ ہم کسی اور جگہ پہ پڑے ہوئے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ بہرحال کافی وقت ہو گیا, تو آپ حضرات کی سماعتوں کا بہت شکریہ, اور خدا آپ کے روزے قبول کرے, عید کی خوشیاں تمام مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و مسلمات کو دیکھنا نصیب فرمائے انشاءاللہ, اور حقیقی خوشیاں کہ جو بہرحال ہم سب کی دعا یہی ہے کہ عید کی نماز حقیقتاً وہ ہے کہ جو امام زمان علیہ السلام کے پیچھے پڑھنے کا موقع ملے انشاءاللہ العزیز. تو خدا ہمیں اس عید کو دیکھنے کی کا موقع اور توفیق عنایت فرمائے, اور جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں, بدحال ہیں, خاص طور سے جیسے آج یوم قدس, یوم فلسطین کے حوالے سے, تو اس کو یاد رکھیں. یعنی کہ دنیا میں بہت, نائجیریا میں شیعہ بہت پریشانی کا شکار ہیں, کشمیر کے اندر مسلمان مظالم کا شکار ہیں, تو تقریباً اپنی ہر رات کی دعاؤں میں کہ جب آپ اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان تمام مسلمانوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ العزیز. اور یہ کہ خدا رمضان اور عید کی برکت سے ان تمام مصائب اور مسائل کو ہم سب سے دور کرے, اور دنیا کے بھی بہترین نصیب عنایت کرے, اور آخرت کا بھی بہترین گھر ہمارے نصیب میں لکھ دیں انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.